اللهم صل على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خواتين وحضرات. رب تعالی ایسی سچائی ہے جسے دنیا کے تمام مذاہب مانتے ہیں، خواہ وہ مذاہب الہامی ہیں یا انسان کے بنائے ہوئے، لیکن سبھی رب تعالیٰ کو مانتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رب موجود ہی نہیں، وہ بھی اس کو قوت کے رنگ میں مانتے ہیں. ہم لوگ رب تعالیٰ کہتے ہیں اسے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے گاڈ کہہ دیتے ہیں، کچھ اسے اوپر والا کہتے ہیں، کچھ اسے ایٹرنیٹی کہتے ہیں، اور کچھ اسے پاور. لیکن مقصد ان سب کا ایک ہی ہوتا ہے، وہ ہے رب تعالیٰ. دنیا کی تخلیق جو ہوئی، یونیورس کی، اگر ہم گہری نظر سے مطالعہ کریں دوسرے مذاہب کا، تو ایک بڑی حیران کن چیز دکھائی دیتی ہے کہ تقریباً سبھی مذاہب، میں سائنٹسٹ کی بات نہیں کرتا، سبھی مذاہب ایک ہی بات کو مختلف رنگ میں بیان کرتے ہیں. جسے ہم اسلام میں یہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ایک لفظ کن کہا، اور اگلے 6 دن اور 6 راتوں میں کائنات وجود میں آ گئی. ہندوازم کا مطالعہ کیجیے تو میرے لیے تو خاصی حیرت کی بات تھی کہ ان کی مذہبی کتابوں میں بھی کائنات کی تخلیق کچھ اسی طرح کہی گئی ہے. ہم لفظ کن کہتے ہیں، ہندوازم میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آل ٹائم پاورفل تھا، آل ٹائم گلوریس تھا، اور رب تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میری مینیفیسٹیشن ہو. تو اس کی یہ خواہش عملی صورت اختیار کر گئی، رب نے چاہا اور وہ ہو گیا. ہم اسلام میں ہی کہتے ہیں کہ رب جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو رب نے یوں چاہا کہ یہ کائنات بن جائے، جو میری مینیفیسٹیشن ہو، تو یہ کائنات وجود میں آ گئی. اس کے اندر رب نے سارے رنگ بھرے ہیں، اس کو یک رنگ نہیں کیا. حالانکہ یہ اس کی قدرت سے باہر نہیں تھی بات، کہ اگر رب تعالیٰ چاہتا تو سبھی لوگ یہاں نیک ہو جاتے، نیکی کا چرچا ہوتا چاروں طرف. لیکن اس نے اسے رنگین دنیا بنایا. یہ اصل میں مختلف ایٹیچیوڈز اینڈ بیہیویئرز، اس کا یہ اس کی پوٹ پوری ہے. یہ ہر طرح کی اس میں اعمال ملیں گے. یہ بات درست ہے. البتہ اس نے ایک کام ضرور کیا کہ جو اس کے اسرار قدرت تھے وہ مخفی رکھے انسان سے. انسان میں جب روح پھونکی تو رب تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، ماسوائے 3 ایٹریبیوٹس کے، باقی سب ہلکی سی جھلک انسان کی روح کے اندر پیدا ہوئی، اور وہ مینیفیسٹیشن اسی صورت میں بنتی تھی کہ انسان ماسوائے اس کی 3 خوبیوں کے، باقی خوبیوں کا ایک ہلکا سا عکس لیے ہوئے ہو، تو ایک بہت معمولی سا عکس انسان میں ملتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بہت رحم دل بھی ہے، بہت سخت بھی ہے. انسان معاف بھی کر دیتا ہے، انسان سزا بھی دیتا ہے، انسان کے اندر تکبر بھی ہے، انسان سخی بھی ہے، کنجوس بھی ہے. یہ اس کی ایک ہلکی سی جھلک ہے اللہ تعالیٰ کے تمام ایٹریبیوٹس کی، اس کے اندر ملتی ہے. جہاں اس نے رحمانیت رکھی انسان میں اس کا ایک حصہ، جس طرح وہ اس نے کہا کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں، تو انسان کے اندر بھی نیکی اور بدی دونوں چیزیں رکھ دی. انسان کے اندر دونوں ہی فطری طور پر دونوں چیزیں موجود ہیں، اچھائی بھی اور برائی بھی. جو لوگ اچھائی کی طرف چلے جاتے ہیں اور برے پہلو کو وہ ختم کر دیتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے پسندیدہ بندے کہلاتے ہیں. پھر رب تعالیٰ نے انسانی حقوق کا بڑا خیال رکھا. یہ جو اسلام کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ فطری مذہب ہے، فطری دین ہے، یا دین فطرت کہتے ہیں اس کو، در حقیقت اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے. وہ تو ہے، اس میں تو شک نہیں کوئی، لیکن جب ہم اسے دین فطرت کہتے ہیں تو اس سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ رب تعالی نے اس دین کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ وہ انسانی فطرت کے مطابق ڈھل جاتا ہے، یہ انسانی فطرت پر منطبق ہو جاتا ہے. یوں یہ دین فطرت اس کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سے ریلیکسیشنز بھی دی ہیں انسان کو. ایک میں مثال دے دیتا ہوں، اور یہ سوال بہت لوگ پوچھتے ہیں دن میں، کم و بیش آن ایوریج 10 آدمی سوال یہ ضرور پوچھتے ہیں. ہم سب کو یہ ہوتا ہے کہ سب جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مختلف خیالات در آتے ہیں. یہ انسان کی فطرت میں ہے، ہوگا ایسا. اسی لیے رب تعالیٰ نے اس پر گرفت نہیں کی، اس کی ریلیکسیشن دے دی کہ وہ خیالات جو از خود دماغ میں آئیں نماز پڑھتے وقت یا دوسری عبادات کرتے وقت، اس پر گرفت نہیں ہے، اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. ہاں، جان بوجھ کے خیالات نہ لائے جائیں، اس سے منع فرمایا ہے. بھول چوک سے روزے کی حالت میں کچھ کھا لیا، روزہ نہیں ٹوٹتا. انسان اپنے نفس سے لڑتا رہا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن نفس غالب آ گیا، گناہ ہو گیا، شرمندگی ہوئی انسان کو، رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. ایسی بہت سی ریلیکسیشنز ہیں نماز کے اندر. قصر نماز اس کی ایک مثال ہے. یہ جو میں ایک غلطی ہونے کے بعد شرمندگی کی بات کر رہا ہوں، ایک صاحب بہت نیک آدمی تھے، بہت ہی متقی پرہیزگار، جب سے پیدا ہوئے تھے کبھی کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جو جماعت کے ساتھ نہ ہو. باجماعت نماز ادا کرتے تھے جب سے ہوئی سنبھالا رہا. سادہ زندگی تھی، تو مسجد کے قریب ہی ایک کمرہ کرائے پہ لیا ہوا تھا جس میں رہتے تھے. رات کو سوتے وقت اندر سے دروازہ بند کر لیتے تھے. ایک روز کچھ ایسا ہوا کہ کسی وجہ سے ان کی آنکھ اس وقت کھلی جب جماعت ہو چکی تھی صبح کی نماز پہ. بہت پشیمان ہوئے شرمندگی اور شدید دکھ کے عالم میں کہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے، نماز باجماعت جاتی رہی. تو سارا دن اسی غم میں روتے رہے. اگلے دن رات کو سوئے، حسب معمول دروازہ اندر سے بولٹ کر لیا. تو پریشانی ان کو اس وقت ہوئی جب کسی نے اس بند کمرے کے اندر ان کے کندھے کو پکڑ کے ہلایا کہ اٹھو، نماز کا وقت ہو رہا ہے. تو انہوں نے آنکھیں کھولی تو آدمی کو دیکھا اور پریشانی ہوئی بہت شدید کہ یہ کون اندر آ گیا، دروازہ کھلا تھا. میں نے رات دروازہ بند کیا، بند دروازے کے ذریعے بندہ اندر کیسے آیا، اور یہ ہے کون؟ تو اس سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں شیطان ہوں، تو آپ کو نماز کے لیے جگانے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے اس سے کہا کہ لیکن بھائی تمہارے ذمہ تو ڈیوٹی یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی سے روکو، بہکاؤ، तो तुम मुझे नेकी की तरफ लगाने के लिए आ गए हो। तो उसने कहा कि मैं ऐसा भी नालायक नहीं कि अपनी ड्यूटी छोड़ दूं। किस्सा यह है कि कल आपकी जमात आपसे मिस हो गई, आप सारा दिन उस दुख में रोते रहे, तो रब ताला को आपका रोना आपकी नमाज से कहीं ज्यादा पसंद आया, तो उसका सवाब आपको कई गुना ज्यादा मिल गया। तो मैं ये गवारा नहीं कर सकता कि किसी शख्स को इतना ढेरों सवाब मिल जाए, तो बेहतर यह है कि तुम नमाज पढ़ लो, उसी का सवाब ले लो। तो रब ताला गिरफ्त नहीं करता। ऐसी जगह पर जहां इंसान लड़ता है अपने नफ्स के साथ लेकिन हार जाता है और उससे गुनाह होता है, फिर उसे शर्मिंदगी होती है, रब ताला माफ कर देता है। तो बात यह हो रही थी कि ये इस्लाम जो अल्लाह ताला ने उतारा वो इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक है। हमें बसा औकात गुमान ये जरूर होता है कि इसमें सख्ती है, ऐसा नहीं है, ये इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक है, इसलिए दीन फितरत कहलाता है। बात हो रही थी अल्लाह ताला के असरार कुदरत के, तो वो लोग जो नेकी के ऐसे मकाम पर चले जाते हैं, जैसे एक बार पहले भी यहां किसी नशिस्त में मैंने इसका हवाला दिया था कि कुरान पाक में है कि अगर तुम्हारे साथ ज्यादती हो तो तुम्हें इजाजत है बदला लेने की, लेकिन सिर्फ उसी कदर जिस कदर तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। अब ये मुसलमान को रब ताला ने इजाजत दे दी कि वो बदला ले ले, लेकिन इसी आयत का एक अगला हिस्सा है कि अल्लाह माफ करने वाला है और माफ करने वालों को पसंद करता है। तो वो लोग जो एमाल के उस दर्जे पर चले जाते हैं जो आयत का दूसरा हिस्सा है कि अल्लाह माफ फरमाने वाला है और माफ करने वालों को पसंद करता है, उनके लिए वो असरार कुदरत के कुछ हिस्से खोल देता है कि वो बंदा इनाम के तौर पर कि वो बंदा उसके असरार में झांक ले, लेकिन ये उसी कदर है जिस कदर रब चाहता है। दुनिया का बड़े से बड़ा वली अल्लाह खा वो किसी मकाम पर फाइज है, वो इस पर कादिर नहीं कि अल्लाह के तमाम इसरार कुदरत को देख सके तब वक्त के रब ताला उसे इजाजत न दे दे, और वो उसी हद तक देख सकेगा उसके इसरार को जिस हद तक के रब ताला ने उसको इजाजत दी है, उससे आगे एक इंच नहीं बढ़ पाएगा। इसी तरह हम गलतफहमी में मुब्तला होते हैं कि जिस इंसान को कश्फ है वो जो चाहे वो देख ले, गलत, ऐसा हरगज नहीं है। साहिब कश्फ भी सिर्फ उतना ही देख सकेगा जिस कदर के रब ताला उसको इजाजत देगा, जितना रब ताला चाहेगा, उसके आगे फिर अंधेरा शुरू हो जाएगा, उसको दिखाई कुछ नहीं देता। फिर ये जो मकाम है अल्लाह की दोस्ती का या अल्लाह के पसंदीदा होने का, ये मकाम बिल्कुल उसी तरह है जैसे बोनस है, सैलरी मजदूर का हक है जो काम करता है, लेकिन ऑनरेरिया या अवार्ड ये उसके एम्प्लॉयर का हक है कि वो ये फैसला करे कि एम्प्लॉय ने कैसा काम किया है, तो वो जिस कदर चाहे उसे ऑनरेरिया या अवार्ड उसे दे दे, वो हक नहीं है। तो इसी तरह सवाब का वादा रब का है कि नेक अमाल का सवाब दिया जाएगा, और वो अपने वादे का बड़ा सच्चा है, उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं करता। लेकिन ये जो रिवॉर्ड है इसका कहीं कोई वादा नहीं, कोई वादा नहीं है, ये कुलियतन रब की सवाब दीद है। अल्लाह ताला जब चाहता है तो तवाइफ को बख्श देता है कि उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया, रब ताला जब चाहता है तो जुनैद बगदादी को सिर्फ जानबूझ के एक सैयद से हार जाने के नतीजे में वलायत अता फरमा देता है, उसे ऐसा मकाम अता फरमाता है हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को जो बहुत कम औलिया अकराम को हासिल हुआ। ये रब ताला की सवाब दीद है अपनी है, वो बड़े छोटे से छोटे अमल पर हमसे राजी हो जाता है और हम पे अनायात के दरवाजे खोल देता है। जब हम ये कहते हैं कि मां को जीतने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसके बच्चे से प्यार करना शुरू कर दें, रब तो मां से 70 गुना ज्यादा मेहरबान है। तो जब कोई शख्स उसकी मखलूक से प्यार करने लगता है, उसकी मखलूक पर मेहरबान हो जाता है, तो वो शख्स रब को अपना बना लेता है। तो जब हम ये बात करते हैं कि आप खल्क खुदा पर मेहरबान हो जाइए, रब आप पर मेहरबान हो जाएगा, तो हमारा जहन फौरी तौर पर इस तरफ को जाता है कि हम लोगों की माली मदद कर दें। ऐसा नहीं है। आप दूसरों को छोटी से छोटी सहूलत वहां पहुंचाइए, हम उसकी मखलूक के लिए छोटे से छोटा काम कर दें, हत्ता के उसकी मखलूक के साथ मुस्कुरा के बात कर लें, रब को ये भी बहुत पसंद है। अगर हम अपनी बारी किसी को दे देते हैं कि साहब आप आ जाइए, आप पहले चले जाइए, ये हमने सहूलत बहम पहुंचा दी है उसके एक बंदे को। अल्लाह का कोई बंदा किसी वजह से नाराज है और रास्ते में हम मिल गए तो उसने हमें गाली दे दी, तो जवाब में अगर हम मुस्कुरा दिए सिर्फ, तो अल्लाह ताला इस बर्दाश्त को नवाज देगा, इस बर्दाश्त पर इंसान है। इसलिए कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी शख्स को सख्त बयानी के जवाब में सख्त जवाब नहीं दिया। एक अजीब हमारा रवैया है, दावा मुझे भी है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, ये दावा मुझे है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अजीब बात है कि इस दावे के बावजूद मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं कर पाता, छोटी से छोटी सुन्नत भी मैं इग्नोर कर देता हूं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा अजबर है हम में से हर एक को, जो एक बार पढ़ ले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा वो उसे अजबर हो जाती है। और मैं ये कहता हूं कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजजा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा जिसने एक नजर पढ़ ली, एक नजर देख ली उसको, वो फिर उसे भूलेगा कभी नहीं, वो याद रहती है। लेकिन जब मैं जिंदगी के मेरे रवैये, चाहे वो दफ्तरी मामलात हों, चाहे वो मेरी फैमिली के मामलात हों, चाहे मेरे सोशल मामलात हों, किसी सुन्नत पे मैं अमल नहीं करता, और उसके बावजूद दावा है मेरे कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार बहुत करता हूं। सुन्नत रब पर अमल करना तो बड़ी दूर की बात है, वो तो बहुत मुश्किल है कि वो ऐसी हस्ती की सुन्नत है जो सब में बड़ा है, उस जैसा कोई नहीं है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा तो हमारे लिए नमूना थी, वो थी ही नमूना इसलिए कि हम उस पर अमल कर लें और उसकी पैरवी कर जाएं। तो अगर रब ने ये चाहा कि हम उसकी पैरवी कर लें, तो फिर हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि सुन्नत की पैरवी करना, उसकी इत्तबा करना इंसानी बस में है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रब के महबूब हैं, उन्हें बशक्ले बश पैदा ही इसलिए किया कि हमारे पास ये जवाज न रह जाए, उन्हें हम में से ही पैदा किया कि हमारे पास ये जवाज ना हो कि साहब वो तो पैगंबर थे, हम क्या करें, वो कर सकते थे, हम नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी की हर उस किस्से से गुजरे जो किसी इंसान को पेश आ सकता है, वो यही था कि नमूना छोड़ते जाए हमारे लिए। ये औलिया अकराम जिनकी हम बेपनाह इज्जत करते हैं, یقین جانیے وہ کچھ بھی نہیں کرتے، قطعی طور پر کچھ نہیں وہ کرتے، ماسوائے ایک کام کے، خاموشی سے سنت پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کے محبوب بندے کہلاتے ہیں۔ صرف یہی ایک ان کے پاس گر ہے جس سے وہ اللہ کے قریب چلے گئے ہیں، ورنہ وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں۔ یہاں تشریف لانے والے اکثر حضرات اسی خواہش میں مبتلا ہیں، میں یہ لفظ جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں، کہ اس خواہش میں مبتلا ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہو جائیں۔ اسلام آباد میں لیکچر کے دوران مجھ سے یہ ایک غلطی ہوئی کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ ہر انسان کی روح کے مطابق ایک لفظ ہوتا ہے، اگر اسے پڑھا جائے تو ثواب کے علاوہ اور رب تعالیٰ بہت سے فائدے دے دیتا ہے۔ وہ اس گفتگو کی روانی میں یہ کہنا بھول گیا کہ وہ لفظ بالکل فائدہ نہیں دے پائے گا اگر ہم اپنے اندر سے بہت سی دوسری چیزیں نکال نہ دیں۔ ایک ایسی عادت جس کو کنڈیم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی، وہ ہم میں بدرجہ آتم موجود ہے۔ اور در حقیقت جب ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں حرکت تو ہم سوچ ہی نہیں پاتے کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سب بھائیوں کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں کامنٹس کرتے ہیں، اور ایسے کامنٹ کرتے ہیں جو بڑے ڈیمیجنگ ہوتے ہیں اس شخص کے لیے۔ یہ غیبت ہے اور غیبت سے رب تعالیٰ نے بڑی شدت سے منع فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدت سے اسے منع فرمایا ہے۔ تو رب تعالیٰ سے اگر ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیگیٹو سائڈ اپنی پرسنالٹی سے نکال دینی پڑے گی ہمیں، کہ ہم غیبت نہ کریں کسی کے بارے میں۔ اگر وہ موجود نہیں تو صرف وہ بات اپنی زبان سے کسی شخص کے لیے نکالیں جسے جب اس تک پہنچے تو سن کر وہ خوش ہو جائے، ایسا نہیں کہ اس کی پوزیشن ڈیمیج ہو جائے۔ کیونکہ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ بات جو ہم کسی کے منہ پر نہ کہہ پائیں اگر اس کی بیک پر ہم کہیں تو غیبت کہلائے گی۔ ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈال دیتے ہیں اور یقین کیجئے کہ پتہ نہیں چلتا ہمیں کہ ہم کسی کا حق مار رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اس جستجو میں رہتا ہے کہ جس جگہ میری کوئی غرض پھنسی ہے یا میرا کوئی کام ہونا ہے وہاں پہلے میں اپنی جان پہچان کا کوئی آدمی ڈھونڈ لوں تاکہ جب میں جاؤں تو سب سے پہلے میرا کام ہو جائے۔ ایسا کرتے وقت میں قطعاً نہیں سوچوں گا کہ میں کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہوں۔ جو لوگ مجھ سے پہلے ہیں وہاں موجود ان سب کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے میں نے۔ ابھی کوئی صاحب مجھ سے بار بار دعا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے، اور وہ مسئلہ ان کا کیا ہے کہ وہ کسی صاحب کے کرایہ دار ہیں اور مالک مکان نے ان سے کہا کہ ایگریمنٹ میں ایک مہینے کا نوٹس ہے لیکن آپ کی سہولت کے لیے میں آپ کو 3 مہینے کا نوٹس دے رہا ہوں، یہ گھر مجھے چاہیے ہوگا، آپ اسے براہ کرم خالی کر دیجیے۔ اب جب سے وہ صاحب آ رہے ہیں میرے پاس میں انہیں ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ مالک مکان کا حق ہے کہ وہ مالک ہے اس مکان کا۔ آپ نے اس کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے وہ یہ تھا کہ 11 مہینے کا معاہدہ ہے اور 1 مہینے کا نوٹس ہے اگر اسے ٹرمینیٹ کرنا چاہے تو۔ وہ آپ کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے کہ 3 مہینے کا نوٹس دے رہا ہے۔ اب وہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ دعا یہ کر دی جائے کہ مالک مکان انہیں مکان سے نہ نکالے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم حق مارتے ہیں کسی کا۔ तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो जहां हमसे कोताहियां होती रहती हैं, इन कोताहियों की मौजूदगी में वो लफ्ज कितना ही हम पढ़ लें, हम किसी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये इतने बड़े ड्रैग हैं हमारे लिए, इतने बड़े लंगर बंधे हैं हमारे साथ कि ये हमें जमीन से उठने ही नहीं देते। तो अगर इबादात से हम ये चाहें कि हम रब के पसंदीदा बंदे हो जाएं, तो इबादात के साथ साथ हमें नेकी की तरफ जाना होगा। बगैर नेकी की तरफ गए हम अल्लाह के पसंदीदा बंदों में नहीं शुमार हो पाएंगे। और नेकी की मुख्तसर तरीन तारीफ जो मैंने पहले भी यहां एक दो बार अर्ज की, वो ये है कि अपनी जात पर दूसरे की जात को तरजीह दे देने का नाम नेकी है, खा वो किसी पहलू से क्यों ना हो। जब तक हम ये नहीं करेंगे, हमारा फर्ज तो पूरा हो जाएगा, उसका सवाब भी मिल जाएगा, लेकिन उससे अगले मकामात जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं वो हमें हासिल नहीं होंगे। कुछ हमारे पास सवालात हैं, तो किसी साहब ने पूछा है कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की बे की वजाहत कर दें। अब इस लफ्ज बे की वजाहत तो सिर्फ इतनी है जो पहले भी मैंने बड़ी तफसील से बयान की थी कि एक बार हजरत अली करमल्ला वजहों ने यह फरमाया कि मैं घोड़े की रकाब में पौन रखने से लेकर उसकी जीन पर बैठने, उसकी सैडल पर बैठने तक पूरा कुरान पाक पढ़ लेता हूं। अब 30 सिपारों की तलावत, वो भी इस तरह कि हर लफ्ज अलहदा अलहदा अदा हो, क्योंकि हजरत अली करम वजह तो उस तरह नहीं पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ लेते हैं कि समझ कुछ नहीं आता कि बोल क्या रहे हैं हम, वो इंसानी बस में नहीं है। वो जो 3 सेकंड या 4 सेकंड लगते हैं रकाब में पांव रखने से लेके ज़ेन में बैठने तक, तो वो यही था कि कुरान पाक पूरे का पूरा समोया है सूरह फातिहा में, अलहम्द शरीफ में, और पूरी अलहम्द शरीफ सूरह फातिहा समोई है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में, और पूरी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम समोई है लफ्ज बे में, और बे समोई हुई है अपने नीचे एक नुक्ते में। अब ये नहीं कि अगर हम नुक्ता लिख दें तो हम कहें कि हमने पूरा कुरान पाक तहरीर कर लिया, या एक लफ्ज बे पढ़ लें तो हम ये कहें कि हमने पूरा कुरान पाक पढ़ लिया, इससे हरगज ये मतलब नहीं है। दरअसल वो जो नुक्ता है वो बड़े काफ के साथ नहीं, छोटे काफ के साथ है, जिसको हम कहते हैं गुर की बात, इसने कमाल नुक्ते की बात कही है, वो छोटे काफ से लिखा जाता है। ये नुक्ता वो, उससे मुराद वो नुक्ता है कि जिस शख्स ने कुरान पर गौर व फिक्र शुरू कर दिया तो उसके नतीजे में वो दानाई और बुजुर्गी के उस मकाम पर जा पहुंचेगा जहां उसकी जुबान से सिर्फ नुक्ते की बात होगी, जो बात कहेगा वो नुक्ते की बात होगी। उस नुक्ते से मुराद ये थी, लफ्ज बे आप पढ़ते रहिए कुछ नहीं होगा। अगर इसको पढ़ने के लिए मुझसे सवाल पूछा है तो मैं अर्ज कर दूं कुछ नहीं होगा इससे, और तो और हरूफ मक्ताद भी हम पढ़ना शुरू कर दें तो भी कुछ नहीं होगा। तवक्ते के अंदर की सफाई होकर हमारे रवैये मोमिन के से रवैये न हो जाए, और मोमिन के रवैये वो हैं जो मैंने आयत एक पढ़ी उसका अगला हिस्सा जो है वो मोमिन का रवैया है। तो जब हम उस मकाम पर जाएंगे मोमिन के रवैये पर, फिर जो कुरान पाक हम तलावत करेंगे और उस पर गौर व फिक्र शुरू करेंगे, तो फिर हमें علم کا وہ مقام حاصل ہوگا کہ ہماری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ نقطے کا ہوگا. اس سے مراد یہ ہے کہ میں اکثر و بیشتر یہاں عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن پاک زیادہ تر سمبولک زبان میں ہے, سمبلز ہیں, صورتیں ایسی ہیں جو بینات ہیں, جہاں معاملات کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے, لیکن بہت سی جگہوں پر وہ سمبولک ہے. اس کو اور اسی طرح جو گفتگو فرمائی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسی عظیم ہستیوں نے, وہ بھی سمبولک ہے. بعض اوقات آپ کے فرمودات اگر دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خاص طور پر, ویسے سب صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا دوسرے صحابہ, سبھی اپنی اپنی جگہ یکتا تھے, بہت اعلی مقام پر فائز تھے, لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ وہ علم کے شہر کے دروازے ہیں. تو علم کے شہر کا دروازہ علم سے کتنا بھرپور ہوگا وہ ہم سوچ سکتے ہیں, اور اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی فرمائی ہوئی ایک ایک بات سونے میں تولنے کے قابل ہے. ہم اگر کہیں سے ایسی کتابیں حاصل کر لیں جو غیر جانبدارانہ طور پہ لکھی گئی ہوں, اس میں جذباتیت نہ ہو, اور اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فرمودات پڑھیں تو عجیب ایک رنگ دکھائی دیتا ہے, وہ ایک علیحدہ دنیا ہے ان کے اندر جو سموئی ہے. میں نے یہاں گفتگو کرتے ہوئے ایک بار ایک عرض کی تھی کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا اکانومسٹ غربت کو ختم کرنے کا فارمولا نہیں دے سکا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے 1400 سال پہلے ایک جملے میں دیا تھا, صرف ایک جملہ. اور وہ کیا تھا, یہ غربت مٹانے کا بہت نادر الوجود قسم کا فارمولا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اخراجات اتنے کم کر لیے کہ میں امیر ہو گیا. لیجیے غربت مٹا دی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے. یہ عقل و دانش ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی. یہ جو بیان تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کہ میں قرآن پاک پورے کا پورا تلاوت کر لیتا ہوں گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھنے سے لے کر اس کی سیڈل میں بیٹھنے تک, غلط نہیں ہے. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے. یہ کسی غیر ملک سے آیا ہوا سوال ہے کہ مسٹر شاہ, آئی وڈ لائک ٹو آسک ویدر اٹس پاسبل ٹو فالو اینڈ بینیفٹ فرام طریقت آف اے سرٹن پیر بائی صحبت بٹ ناٹ بینگ بیڈ ٹو ہیم اف ون از ان سرچ آف پیر کامل. اس موضوع پہ تقریباً ہر نشست میں بات ہوتی ہے. یہ بیعت کے بارے میں معلوم نہیں ہم اتنے زیادہ ریجٹ کیوں ہیں. اگر کہیں سے اللہ کا کوئی بندہ ہمیں علم بغیر اپنا پابند کیے دے سکتا ہے اور دیتا ہے, ولنگ ہے, تو کیا ضرورت ہے کہ ہم بیعت کے قصوں میں پڑ جائیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ تشریف لائیے, بیٹھیے, جو کچھ میرے پاس ہے وہ حاضر ہے آپ کے لیے, جو اللہ نے تھوڑا بہت علم مجھے عطا فرمایا ہے وہ حاضر ہے, لے لیجئے, تو ہم پھر بیعت کے قصوں میں کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ سوال کا جو ڈائریکٹ جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے. اس کی میں آپ کو ایگزامپل ایک یوں دے دوں کہ اگر آپ کے والد آپ کو اپنے پاس بٹھا کر یہ بتا رہے ہوں کہ بیٹا صبح اگر 4 بجے تم اٹھ جاؤ اور جسم پر تیل کی مالش کر کے باڈی بلڈنگ کلب میں جا کے یہ ایکسرسائز کرو, یہ ویٹ اٹھاؤ, تو تمہارے مسلز ڈیولپ ہو جائیں گے, تمہاری باڈی بہت سٹرانگ ہو جائے گی, بہت ٹرم ہو جائے گی, خوبصورت باڈی ہوگی, اور یہی گفتگو اس کمرے کے باہر سنائی دے رہی ہے، اور وہاں ایک گزرتا ہوا لڑکا کھڑا ہے جو پاسر بائی تھا، اور وہ اسے اوور ہیئر کرتا ہے اور اس پر عمل کر لیتا ہے۔ تو جس کو وہ بات کہی گئی ہے اگر وہ عمل کرے گا تو اس کو بھی وہی بینیفٹ مل جائے گا، اور جو پاسر بائی تھا جو بات سن کر رک گیا اور پوری بات سن کر گیا ہے جا کے اس پہ عمل کر لیا ہے اس کو بھی وہی بینیفٹ ملے گا۔ بات تو یہاں علم اور اس پر عمل کی ہے۔ علم کے بھی دو حصے ہیں، یا یوں کہیے کہ علم کی تعریف ایک اور بھی ہے۔ اگر میں پڑھتا ہوں کچھ چیز، کہیں سے سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو وہ میرے ذہن میں سٹور ہوتی ہے اور میں بوقت ضرورت وہ زبان سے ادا بھی کر دیتا ہوں دوسروں کے سامنے، تو وہ علم نہیں ہوگا، وہ صرف معلومات ہوں گی، اور میری حیثیت صرف اس کتاب کی سی ہوگی جس میں دنیا بھر کا علم لکھ دیا گیا ہے کہ جو چاہے کتاب کو اٹھا کر پڑھ لے، میں ایک کتاب ہوں۔ لیکن اگر انہی معلومات کو، اسی انفارمیشن کو میں نے لیا، ڈائجسٹ کیا اور اس پر عمل کر لیا تو وہ علم ہو گیا، اس لیے کہ اس پر عمل کرنے سے میرے اندر تبدیلیاں واقع ہو جائیں گی۔ میں کسی اسکول میں جاتا ہوں، وہاں دیوار پر بچوں کے بینیفٹ کے لیے لکھا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو، یا لکھا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ اب میں نے اسے پڑھا، ایک نئی چیز مجھے معلوم ہو گئی اور وہ میرے ذہن میں سٹور ہو گئی۔ یہ معلومات ہیں، میری معلومات میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اگر اس کو میں نے پڑھا اور اس پر عمل کر لیا تو میری شخصیت میں تبدیلی آ گئی کہ میں جھوٹ چھوڑ کے سچ بولنے لگا، یا بغیر سوچے سمجھے بولنے کی بجائے میں پہلے اس کو پرکھنے لگا پھر بولنے لگا، تو میری شخصیت میں تبدیلی آئی، میرے رویے میں تبدیلی آ گئی ہے۔ یہ علم ہے۔ تو جب ہم کسی اہل علم کی محفل میں بیٹھتے ہیں، وہاں جو کچھ دیکھتے ہیں ہم، جو کچھ سنتے ہیں، اگر اس کو ہم نے سٹور کیا اپنے دماغ میں اور پھر اس پر عمل کر لیا تو یہ علم حاصل کر لیا آپ نے۔ لیکن اگر ہم سبحان اللہ اور واہ واہ کر کے اٹھ گئے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی، تو ہم نے صرف معلومات اکٹھی کی ہیں۔ یہ بھی میں عرض کر دوں، جن صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے ان کے بینیفٹ کے لیے، کہ روحانیت میں علم عام طور پر لیکچرز کے ذریعے ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ اہل اللہ یا اہل علم، صاحبان علم، بہت کم کھلتے ہیں، لیکن ان کی صحبت میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ بذات خود علم ہے۔ بالکل ایسا ہے کہ اگر ایک صاحب یہاں سے ریگل گئے ہیں پیدل، ہم اگر ان کے فٹ پرنٹس پر پاؤں رکھ کے چلیں گے، جہاں جہاں ان کے پاؤں کے قدموں کے نشان ہیں ان کے اوپر پاؤں رکھ کے چلتے جائیں گے، تو لا محالہ ہم بھی ریگل جا پہنچیں گے۔ تو جہاں ہم جا کے بیٹھتے ہیں، اگر وہ اہل اللہ کی محفل ہے یا کسی صاحب علم کی محفل ہے، تو وہاں ہم آبزرو اگر کریں گے تو زیادہ تیزی کے ساتھ علم پک کریں گے ہم۔ جیسے بچہ ہے، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ بالکل ایک کلین سلیٹ ہوتا ہے، کورا کاغذ ہے جس پہ کچھ نہیں لکھا۔ اب یہ ماں باپ پر ہے یا اس کے گارڈین پر ہے جو اس کی پرورش کر رہا ہے، کہ اگر وہ چاہے تو اس سفید کاغذ پر آیات لکھ دے، چاہے تو اس پر نازیبا الفاظ لکھ دے۔ کاغذ احتجاج نہیں کرے گا، بعد میں اگر وہ دیکھے اس کاغذ کو، اس پر اگر نازیب الفاظ لکھے ہیں تو یہ کہے کہ صاحب کمال ہے یہ کاغذ پر کیا لکھا گیا. تو فالٹ کاغذ کا نہیں ہے، فالٹ لکھنے والے کا ہے. اسی طرح جب ہم اہل علم کی محفل میں جائیں تو ہمیں چاہیے کہ جو کچھ پہلے سے ہم نے سیکھا ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں. ایک زمانے میں یہاں میں نے ایک حقائق بیان کی تھی کہ ایک بہت بڑے صاحب علم تھے، بہت لوگ ان کی محفل میں بیٹھتے تھے. تو ایک صاحب گئے، ان کا مقصد یہ تھا کہ میں ان سے علم حاصل کر لوں. سالہ سال تک وہاں بیٹھے رہے. جب 20-25 سال وہاں گزر گئے تو عصر کی نماز پڑھ کے جب نکل رہے تھے مسجد سے تو ان صاحب علم نے ان صاحب کو مخاطب ہو کر اور دوسرے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ میں پرسوں فجر کی نماز کے بعد اپنی تلوار ان صاحب کو دے دوں گا. سب نے انہیں مبارکباد دی کہ تمہیں تو آئے ہوئے ابھی 20-25 سال ہوئے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے اپنی تلوار تمہیں عطا کر رہے ہیں، تو مبارک ہو تم کو. وہ بھی بڑے خوش تھے. وہ دن آ گیا اور نماز سے فارغ جب ہوئے تو مسجد سے باہر نکل کر سب کو اکٹھا کر لیا ان صاحب علم نے اور ان سے کہا کہ آگے آؤ. جب یہ صاحب گئے، پرانا زمانہ تھا، لوگ تلوار اپنے ساتھ ہر وقت رکھتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ تم یہ اپنی تلوار کھول کے زمین پہ ڈال دو تاکہ میں اپنی تلوار اس کی جگہ باندھ دوں. تو ان صاحب نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور تلوار اپنی کمر سے کھولی، ساتھ ان کی زوجہ کھڑی تھی، ان کو پکڑا دی. تو یہ صاحب علم کے پاس چلے گئے، بالکل قریب ہوئے تاکہ وہ آسانی سے باندھ لیں اپنی تلوار ان کی کمر پر سے. تو ان صاحب نے کہا کہ جاؤ، چلے جاؤ، تم ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ اپنی تلوار میں تمہیں دے سکوں، ابھی تمہیں بہت وقت چاہیے اس مقام تک آنے کے لیے کہ تمہیں میری تلوار ملے. یہ تلوار تمہیں میری اب زندگی کے بعد ملے گی. تم اسپین میں جاؤ گے ایک دن، وہاں ایک آدمی ملے گا جو تمہیں میری تلوار دے دے گا، لیکن تم خود اسے نہیں پہچان پاؤ گے بلکہ تمہاری بیگم صاحبہ اسے پہچان پائیں گی. ویسے ہی ہوا، مل گئی انہیں تلوار. اب بہت سے لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ تلوار کا وعدہ کیا، لوگوں کو اکٹھا بھی کیا، دینا چاہتے تھے تلوار، اچانک ہوا کیا کہ یہ تلوار ان کو دی نہیں گئی. تو اس کی وضاحت انہوں نے فرمائی کہ در حقیقت انہوں نے میری بات کے جواب میں اپنے ذہن کو، اپنی عقل کو استعمال کر لیا. میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اپنی تلوار کمر سے کھولو، زمین پہ ڈال دو تاکہ میں اپنی تلوار تمہاری کمر سے باندھ دوں. تو انہوں نے وہ تلوار زمین پر ڈالنے کی بجائے اپنی زوجہ کے ہاتھ میں دے دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ان میں سرکشی باقی ہے اور یہ اس قابل نہیں ہوئے کہ یہ اپنے مرشد کی کسی چیز کو سنبھال سکیں. جب ہم کسی صاحب علم کے پاس جاتے ہیں تو جو کچھ ہم نے پہلے سیکھا ہے اس کو ذہن سے نکال پھینکیں، ایک بالکل کلین سلیٹ لے کر جائیں، اس کورے کاغذ کی طرح، ایک بچے کی طرح جو پیدا ہوا ہے، تاکہ اس صاحب علم کی طرف سے دیا گیا علم آپ کے ذہن پر نقش ہوتا جائے اور وہاں پہلے لکھی ہوئی چیزوں سے گڑبڑ نہ ہونے پائے، وہ پیور وہی علم ہو جو دیا جا رہا ہے. ایک اور سوال کسی نے کیا ہے کہ can we name a baby boy محمد only اور محمد احمد، as people say یہ نام بہت بھاری. اب ناموں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کے نام ایسے رکھو جن کے معنی اچھے ہوں، کیونکہ اس کے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ضرور ہوں گے. یہ جن صاحب نے بھاری کہا ہے وہ صحیح لفظ استعمال نہیں کر پائے. محمد یا احمد بھاری قطن نہیں ہیں، بہت مبارک نام ہیں، لیکن یہ پاورفل بہت ہیں. اتنے پاورفل ہیں کہ انسان کی زندگی پر بڑی شدت کے اثرات چھوڑ جاتے ہیں. تو وہ صحیح لفظ یہ تھا کہ یہ اتنے پاورفل نام ہیں, بھاری نہیں ہیں, مبارک ہیں, لیکن پاورفل بہت ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور نام بہت پاورفل میں نے دیکھا زندگی میں, وہ ہے حمزہ. آپ اپنے ارد گرد جتنے بچے حمزہ نام کے دیکھیں گے, شروع میں 7 سال کی عمر سے پہلے پہلے کہیں نہ کہیں ایک آدھ چھوٹی موٹی ڈسیبلٹی ان کی موجود ہوگی. وہ بھاری نہیں نام بہت پاورفل ہے, اس لیے کہ جس ہستی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ نام ہے وہ بہت پاورفل آدمی ہے, بہت ہی پاورفل. تو نام اپنے اثرات چھوڑتا ضرور ہے. ایک اور سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ درود شریف کی زکات سے کیا مراد ہے. صاحب اصل میں یہ کچھ الفاظ ہیں جو کنفیوژن پیدا کر دیتے ہیں. ہر ذکر جو ہم کرتے ہیں اس کی دو تعداد ہوتی ہیں, ایک ذکر صغیر ہے, ایک ذکر کبیر ہے. دور صغیر ہے, دور کبیر ہے, اس کو جس طرح آپ کہنا چاہیں بات ایک ہی رہے گی. جب ہم اس تعداد پر پہنچتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی زکات ادا کر دی گئی. یہ تو ان صاحب کے سوال کا جواب میں نے دے دیا, لیکن ذاتی میری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات انگنت ہیں, بپنا احسانات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر, اور وہ احسانات کی بارش آج بھی جاری ہے, وہ ختم نہیں ہوئی ہے, جاری و ساری ہے. تو جب ہم بغیر گنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے احسانات وصول کر رہے ہیں تو میرے نزدیک یہ جائز نہیں کہ درود شریف آپ پر گن کر بھیجا جائے, بغیر گنتی کے پڑھا جانا چاہیے اسے. یہ میری ذاتی رائے ہے, احسان مندی کا تقاضا یہی ہے. کیونکہ درود شریف کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود کی ضرورت نہیں کہ ہم ان پر درود بھیجیں, وہ ان سے بہت بے نیاز اور بڑی بلند ہیں. اس سے ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک اکنالجمنٹ ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر تکالیف اٹھا کر ہم تک اللہ کا سچا دین پہنچایا, اسی طرح جیسے آپ پر نازل فرمایا گیا تھا. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان یہ ہے کہ اپنی حیات طیبہ ہمارے پاس نمونے کے لیے چھوڑ دی کہ ہم اس کی پیروی کر کے اللہ تک جا پہنچیں, رب کو پالیں. یہ اظہار احسان مندی ہے جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتی ہیں. تو جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر انگنت ہیں, تو کم سے کم ہم انگنت درود شریف تو نہیں بھیج سکتے, اس قابل نہیں ہیں, لیکن گنے نہیں ہم درود شریف پڑھتے وقت. اسی سوال کا ایک اور حصہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اور اس کی زکات کیسے نکالتے ہیں, کیا ہر درود شریف کی زکات مختلف ہوتی ہے؟ اصل میں زکات ان حروف کی ہے جس سے درود شریف کو فارمولیٹ کیا گیا ہے. چونکہ آئمہ کرام نے مختلف درود شریف ہم تک پہنچائے ہیں, ان میں مختلف حروف استعمال ہوئے, الفاظ نہیں حروف, تو زکات اس کے مطابق ہو جائے گی. یا تو اگر انہوں نے لکھ دیا ہوتا کہ کون سا درود شریف تو میں اس کی تعداد بتا دیتا کہ کم سے کم اتنی تعداد, اس کے دور صغیر وہ یہ ہے اور دور کبیر اس کا یہ ہے. مثلا اگر وہ جب یہ سنیں تو مجھے لکھ بھیجیں, پھر میں نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ اس کا جواب بھی دے دوں گا. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بشرط زندگی آئندہ اتوار ملاقات ہوتی ہے آپ سے. السلام علیکم.